السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اسد اعظم، پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور یاسمین جمیل، انجینئر جان رائیڈن اور ایڈیٹر بہجت جلانی۔ اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں دن بھر کی اہم خبریں، ٹاپ سٹوریز پر ماہرین کے تبصرے، تجزیے، اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور کھیلوں پر خصوصی انٹرویوز، ساتھ ساتھ فیچر رپورٹس اور آپ کی کالز اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔
شمالی وزیرستان میں جرب، کم از کم 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
اقلیتوں کو ووٹ بینک بنایا گیا اور انہیں خوف و ہراس میں جینے پر مجبور کیا گیا۔ وزیراعظم مودی کی تقریر، سرکردہ مسلم شخصیات کی جانب سے ملا جلا رد عمل۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
اور دیگر اہم خبروں میں، وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں ایڈز جیسی مزی مرض میں مبتلا افراد کی تعداد 1,63,000 ہو گئی ہے، اور ان کے بقول یہ تعداد ملک میں ایڈز کے رجسٹر مریضوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یورپین یونین پارلیمنٹ کے اہم انتخابات اتوار کو اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں، جب 21 ممالک کے اندر ووٹ ڈالے گئے۔ جرمنی میں یہودیت پرستی کی مخالفت کے امور کے کمشنر نے یہودیوں کو خبردار کیا ہے کہ ملک کے بعض حصوں میں مخصوص چست ٹوپی پہننا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اتوار کے روز ترکی میں ہزاروں قیدیوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی، جسے ترکی کو عسکریت پسند لیڈر عبداللہ اوکلان کی جزیرہ امرالی جیل میں قید تنہائی کے خاتمے پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ وینزویلا کی حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندے جنوبی امریکہ کے اس ملک کے سیاسی بحران کے حل کے مقصد سے گفت و شنید کے لیے ناروے پہنچ گئے ہیں، اور آئرلینڈ نے طلاق سے متعلق اپنے قوانین کو نرم کرنے کے لیے بھاری اکثریت سے ووٹ دے دیے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سلامتی امور کے ان کے مشیر شمالی کوریا سے موجودہ خطرات کی شدت کے بارے میں کھلے بندوں ایک دوسرے سے مختلف رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہیں عام خبریں۔ تو چلتے ہیں تفصیلی خبروں پہ کی جانب۔ افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر ہونے والی جھڑپ کے بارے میں متضاد اطلاعات اور دعوے سامنے آ رہی ہیں۔ اس جھڑپ میں ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 4 افراد کے مرنے اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان کے مطابق، ممبران قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر سمیت پختون تحفظ تحریک کے کارکنوں نے ایک روز قبل حراست میں لیے جانے والے ایک مبینہ سہولت کار کو چھڑانے کے لیے چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا، مگر تحریک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کارکن پچھلے ہفتے کی شام سے جاری پرامن احتجاجی دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں اور پختون تحفظ تحریک کے کارکنوں کے درمیان اتوار کی صبح ایک جھڑپ ہوئی ہے۔ جھڑپ میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جاری کردہ بیان کے مطابق 3 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوئی ہے، جبکہ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کے مطابق جھڑپ میں 45 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 4 ہلاکتوں کی اطلاعات ہے۔ فوج کی جاری کردہ بیان کے مطابق 5 سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک نے بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا۔ فوج کی جاری کردہ بیان میں الزام لگایا گیا ہے کہ پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے ایک روز قبل گرفتار کیے جانے والے عسکریت پسندوں کی مبینہ سہولت کار کو چھڑانے کے لیے سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا اور جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں ممبر قومی اسمبلی علی وزیر سمیت 5 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ محسن داوڑ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فرار ہو گیا ہے۔ پی ٹی ایم کے رہنما عبداللہ ننگیال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ محسن داوڑ اور علی وزیر سمیت دیگر کارکن ایک روز قبل سیکورٹی اہلکاروں کے مقامی لوگوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف ہفتے کی شام سے جاری احتجاجی دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ ان پر سیکورٹی اہلکاروں نے فائرنگ کی۔
یہ تو کل آپ کے فوج نے عام عوام پر تشدد کی تھی، خواتین کی تشدد کی تھی، لوگ گرفتار کیا تھا سرچ آپریشن کے نام سے۔ اس کے بعد وہاں پہ دھرنا شروع تھا تو پی ٹی ایم کے مشران علی وزیر محسن داوڑ، ڈاکٹر گل عالم اور دیگر ساتھی ادھر جا رہے تھے، تو آج جب ادھر محسن داوڑ، علی وزیر اور باقی مشران پہنچ گئے، اس کے بعد وہاں پہ مظاہرین اور فوج نے مظاہرین پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں تقریباً 45 کے قریب ہمارے ساتھی زخمی ہیں اور باقی 3-4 شہادتوں کی اطلاع ہے۔
تصادم میں بعض زخمیوں کو میرانشاہ اور بنو کے اسپتالوں کو منتقل کیا گیا ہے، مگر کرفیو کے نفاذ کے بعد زخمیوں کے اسپتالوں میں پہنچانے میں مشکلات پیش آ رہے ہیں۔ میرانشاہ اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر حمید اللہ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا،
ابھی تک تو تقریباً 8 لے کے آئے، اور ہم نے ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے سارے اسپتال میں، وہ سارے ڈاکٹر موجود ہیں او ٹی میں، تو او ٹی میں بعض کی آپریشن شروع ہوئے اور بعض جو ہے نا یہاں پہ ایمرجنسی میں۔
شمالی وزیرستان میں جون 2014 کے وسط میں عسکریت پسندوں کے خلاف ہونے والے فوجی کاروائی کے بعد مقامی لوگوں پر اسلحہ ساتھ گھومنے پھرنے پر پابندی عائد ہے، اور پی ٹی ایم کے رہنماؤں کے بقول محسن داوڑ اور علی وزیر کے قافلے میں تمام لوگ غیر مسلح تھے۔ چند روز قبل خیبر پختونخوا پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے محسن داوڑ، علی وزیر اور تحریک کی دیگر رہنماؤں کے خلاف طالبان عسکریت پسندوں کی جانب سے حملوں کے خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں محتاط رہنے اور سرگرمیاں محدود کرنے کے مشورے دیے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
شمالی وزیرستان میں پاکستان فوج اور پشتون تحفظ موومنٹ کے درمیان ہونے والے تنازع کے باعث 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کی تصدیق پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے کر دی ہے۔ پاکستانی فوج نے اسے چیک پوسٹ پر حملہ قرار دیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی شخص فوج پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا رد عمل پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی آیا ہے۔ مزید تفصیلات اس واقعے کے اوپر رد عمل سے متعلق اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ میں۔
ISPR کے مطابق پی ٹی ایم رہنما چیک پوسٹ پر پہنچ کر چند روز قبل حراست میں لیے گئے مشتبہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے پی ٹی ایم کی اشتعال انگیزی کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا، تاہم پی ٹی ایم کی جانب سے چیک پوسٹ پر براہ راست فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے، جن میں 5 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر سمیت 8 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ محسن جاوید موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے قبل پی ٹی ایم نے دعویٰ کیا تھا کہ شمالی وزیرستان کی تحصیل دتاخیل میں اس کے رہنماؤں اور کارکنوں پر ہونے والی مبینہ فائرنگ کے نتیجے میں 25 کارکن زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ایک منتخب سیاسی نمائندہ ایسا کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی الیکٹڈ نمائندہ اس قسم کی حملہ کر سکتا ہے، اور اگر وائلنس ہوا ہے، وائلنس ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں، لیکن پیسفل سٹیزنز پہ، سیاسی لوگوں پہ جس کا حق ہے احتجاج کرنے کا، ان کے ساتھ بھی وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔
عوامی نیشنل پارٹی کے سردار بابک کہتے ہیں کہ ریاستی جبر کے ذریعے عوام کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا۔
وہاں پہ آج بھی گڈ طالبان جو ہے وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، وہاں پہ آج بھی عوام جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ خوف اور دہشت کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اپنے مطالبات کے لیے لوگوں کا اٹھنا، لوگوں کا اپنا آواز اٹھانا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی ریاستی جبر اور تشدد کے ذریعے اسی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خطرناک جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے۔
اس معاملے پر مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان نے پشتون تحفظ موومنٹ پر غیر ملکی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کا الزام عائد کیا۔
قبائلی عوام نے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، آج انہیں آئینی اور جمہوری حقوق، ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھنے کا اور ان کے ثمرات ملنے کا وقت آیا، تو یہ کچھ سرپسند عناصر جو ہیں وہ اس ترقی کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، وہ اس فائدے کے کو روکنے کے لیے کوئی بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن رہے ہیں۔
اس واقعے کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر وی اسٹینڈ ود پاکستان آرمی اور اسٹیٹ اٹیک پی ٹی ایم کا ہیش ٹیگ چل رہے ہیں۔ پی ٹی ایم نے عید الفطر کے تیسرے دن جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کشیدہ صورتحال میں اس جلسے کا انعقاد بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور اس واقعے کے اوپر اور اس احتجاج اور خونی احتجاج کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تجزیہ تبصرہ لیتے ہیں، لیکن ایک ریئیکشن اور۔ مریم نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ، ان کا ٹویٹر میسج یہ ہے کہ ہر پاکستان کی جان قیمتی اور اس کا خون مقدس ہے، خون بہے تو حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے، محبت امن اور مفاہمت ہتھیاروں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، کیا ہم احتجاج کو چلنے اور آوازیں دبانے کے لیے بہت بھاری قیمت ادا نہیں کر چکے؟ یہ ایک ریئیکشن وہاں سے۔ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر سیکورٹی چیف اس ریجن کے، جو اب خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں، لیکن فارمر فاٹا ایریاز، اور ایزی ہلالی صاحب چیئرمین پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے۔ سو اس کے سیاسی اثرات کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ قضیہ آپ کے خیال میں اب کس نہج کے اوپر پہنچ چکا ہے، کتنی حساسیت اختیار کر چکا ہے، اور جو بھی پارٹیز ہیں اس کے اندر کس طرح کے کہنا چاہیے کہ وہاں سے اب سوجھ بوجھ اور مفاہمت یا रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली सामने आना चाहिए।
तो ये है कि ये पीटीएम जो तहरीक है ये मुसलसल फौज को इश्तियाल दिला रही है और अपनी तकरीरों में भी और अभी फिजिकली इन्होंने एक चेक पोस्ट को अटैक किया जिसके अंदर तीन जवान जो है वो जख्मी हुए और एक जवान जो है वो शहीद हो गया। तो उन्होंने फायरिंग की इसको, जो पब्लिक है पाकिस्तान की वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है एक मुनज़्ज़म फोर्स का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि ये जो है तमाम हुदूद पार कर रहे हैं।
क्या इन हालात में पाकिस्तान ऐसे किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल हो सकता है, किसी मुनज़्ज़म कार्रवाई की जो आप बात करें?
जी बिल्कुल हो सकता है, इस इलाके में फौज पड़ी हुई है और इससे बड़ी कुव्वत जो तालिबान की थी उनको निकाल सकती है तो इनको क्यों नहीं कर सकती?
क्या सियासी तौर पे या मुजाकरात के साथ इस सूरत हाल को पलटा नहीं जा सकता?
मुजाकरात की इनका तो कोई स्टेक ही नहीं बनता है, इसको कौन है ये जो हुकूमत की इतनी बड़ी मशीनरी को मुजाकरात पे मजबूर करती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कि वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, एल्डर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस कर ले और उनको अपने साथ रखे और इनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दे।
इसके बावजूद कि जाहिर पीटीएम को बहुत मकबूलियत हासिल हो रही है, तो इस चीज़ को देखते हुए क्या रियासत और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, इंगेज नहीं करना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हो सकता है?
मेरे ख्याल में वो तो ताकत कम और ज्यादा ऑन ग्राउंड सिचुएशन से डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में एक मसला है, उस मसले को हल करना है। इससे बड़े बड़े मसले हमने हल किए हैं और जब इनके होते हैं तो उनको कह देते हैं कि हुकूमत का ये ऑर्डर है। और ये जो कबाइल हैं, ट्रेडिशन हैं, वहाँ के एल्डर्स हैं, उनको अपने साथ बिठा के उनको पूरी
ठीक। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक मसले का हल जो है, एक मसले का हल सुनना भी है और दूसरा मसले का हल ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को साइड पे करके जो सियासी क्यादत है वो इस मंजरनामे में आए। क्या वफाकी हुकूमत ऐसा कोई किरदार अदा कर रही है? क्या पीटीएम को, पाकिस्तान पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट को प्रॉपर सुना जा रहा है, सुनना चाहिए नहीं है?
मेरे ख्याल में ये सेंसिटिव एरिया है, इसके ऊपर सियासत नहीं हो सकती। सियासतदान जो है वो हमेशा मेरे ख्याल में वो समझते भी हैं कि इस मसले को हल कर देना चाहिए और मेरे ख्याल में जो उनके वहाँ के एल्डर्स हैं वो अच्छी तरह समझते हैं और ये जो भी बातचीत करते हैं वो तमाम और तमाम इनकी जो जितनी भी इनके व्हाट्सएप पे चलता रहता है वो तमाम चीजें उनके सामने करें, वो आपको बताएंगे कि आप इंसाफ पे हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन जो है ले सकते हैं, बल्कि उनको खुद कह सकते हैं कि ये बंद करो ये जो आप।
तो इन नुमाइंदीन के साथ रابطے में भी क्या सिविल क्यादत का किरदार वाजे नहीं होना चाहिए कि सिविल क्यादत आगे आए और इस मसले के हल के लिए कोशिशें करती हुई नजर आए?
ये जो ट्राइबल एरिया है, ये स्पेशल एरिया है, सियासतदान ज्यादा जो इस्लामाबाद कराची में बैठे होते हैं उनको इसकी समझ नहीं होती, इसलिए इसको सियासी मसला बनाना ये किसी सूरत में
नहीं। नहीं, ये सियासी तो ना हुआ ना, सिविल क्यादत है, एक हसास मसला है, सिविल क्यादत को मंजरनामे में होना चाहिए या सिर्फ सिक्योरिटी के इदारे जो है उनके ऊपर छोड़ दिया जाए कि जैसे
सिविल जो हुकूमत है और जो हुकूमत है मेरे ख्याल में वो पार्लियामेंट से एक करदात पास कर सकती है कि आर्मी को बताएं कि इस मसले को हल करें।
सो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और प्रोफेसर रेजी लाली साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, और होपफुली हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में सैयद आलम महसूद, पीटीएम के बानी रहनुमाओं में से एक हैं। प्रोफेसर रेजी लाली साहब, ये मामला आपके ख्याल में किस नहज पे पहुंच चुका है, तसादुम या मुज़ाकरात के जरिए अब भी इस सूरतहाल को पलटा जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है?
मेरे ख्याल में अभी भी सूरतेहाल इतनी पचीदा या गंभीर नहीं हुई। एहतजाज सबका हक होता है, जमहूरियत का एक बड़ा एक हुसन है, तो अगर आज जो भी जो कुछ भी हुआ वजीरिस्तान में काबिल अफसोस तो कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी मामलात के हल के लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। دیکھیں جس انداز سے بات چلی تھی اس پہ وزیر اعظم صاحب سے لے کر آرمی چیف تک نے سب نے پی ٹی ایم کے جو مطالبات تھے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا, اور یہ صرف کہا تھا کہ ان کے لہجہ ان کو بدلنا چاہیے, باقی جو جو چیزیں جائز ہوں گی اور جن کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہوگی ہم وہ خدشات دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک بڑا اچھا قدم تھا جس کے لیے پارلیمنٹ کی جو کمیٹی تھی وہ بھی بیٹھی, مشاہد صاحب بھی اس چیز کے جو ہے نا وٹنس ہیں, اور پھر معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے بات ہوئی کہ بالکل بات چیت ہو سکتی ہے, اور پی ٹی ایم والوں نے شو بھی کیا ہے, لچک بھی دکھائی ہے. اب جو آج کا واقعہ ہوا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ صورتحال کو ابتری طرز کی طرف لے جانا یا اس کو مزید پچیدہ کرنے کی بجائے اس کو تب بھی ایک بات چیت کے ذریعے ایک ڈپلومیٹک اینگل سے یا سیاسی, جسے آپ کہہ لیں کہ شاید بعض لوگوں کے اس بات کے اوپر حساسیت ہو جاتی ہے کہ سیاست کا لفظ نہ استعمال کیا جائے.
میں وہی کہہ رہا تھا کہ جیسے ہم برگیڈیئر صاحب سے بات کر رہے تھے اور جب ہم سیاسی حل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب سیاست کھیلنا نہیں ہے, سویلین قیادت کا سامنے آنا ہے اور
بالکل بالکل حل ڈھونڈنا ہے, اور حل جو کچھ بھی واقعہ ہوا اس کا بھی حل ہو سکتا ہے. اگر فرشتے کے کیس میں دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے مداخلت کی, ادارے متحرک ہوئے تو اس کا حل بھی نکل آیا. تو یہ آج جو بھی سانحہ ہوا, جو بھی واقعہ ہوا, میرا خیال ہے کہ اس پہ اوپر وزیر اعظم صاحب کو ذاتی طور پر دلچسپی لینی چاہیے. فاٹا پاکستان کا بڑے حساس بڑا ذمہ دار علاقہ ہے, اس مسئلے میں سستی نہیں دکھانی چاہیے ہمارے اداروں کو اور ہماری حکومت کو, بلکہ آگے آنا چاہیے. وہاں کے جو مشران ہیں ان کو بھی آن بورڈ کریں, وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی لیں, اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کوئی پچیدگی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. صرف طریقہ کار کا فرق آ جاتا ہے, میکانزم کا فرق آ جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ملٹری لیڈرشپ بھی آگے آئے گی تو اس مسئلے کو بہتر انداز سے حل کر سکتی ہے, سیاسی لیڈرشپ بھی سائڈ بائی سائڈ آگے آئے گی تو وہ بھی بڑے آسان طریقے سے حل کر سکتے ہیں. جذبہ ہونا چاہیے کسی چیز کو حل کرنے کا, اور حل کرنے کے لیے سارے بیتاب ہیں, سارے چاہتے ہیں. یہ ایک بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ سب چاہتے ہیں مسئلے کا حل ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بجائے خود تو کوئی تیسری قوت یا کوئی ایسی ایجنسیاں انوالو ہو جائیں جس میں کابل اور نیو دہلی کا فیکٹر آ جاتا ہے, اور وہ پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نارملی کہا بھی جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے خود ہی حکومت اور ادارے ہمارے آگے آ جائیں گے تو اس مسئلے کو بہتر اور آسان طریقے سے خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکتا ہے. یہ اسپیرٹ کی بات ہے, یہ اسپیرٹ جو ہی متحرک ہوگی میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہیں خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ریزی ہلالی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور چیئرمین پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ پشاور ڈاکٹر سید عالم محسود کو ہم توقع کر رہے تھے کہ ہمیں وہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے اس گفتگو میں, لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں. آپ کو ایک اپڈیٹ دیتے چلیں, محسن داوڑ جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں اور پشتون تحفظ موومنٹ کے سرکردہ رہنما ہیں, ان کی جانب سے میڈیا کے لیے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم پرامن مظاہرے کرنے کے لیے جیسے ہی چیک پوسٹ پر پہنچے تو آرمی والوں نے ہم پر فائرنگ کر دی. یہ ان کا ورژن ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فائرنگ کی وجہ سے ہمارے لوگ زخمی ہوئے اور بعض ہلاک ہو گئے ہیں. میں نے زخمیوں کو زمین پر گرتے پڑتے دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بقول وہ خود اور علی وزیر گزشتہ دنوں ایک خاتون پر تشدد کے خلاف پرامن مظاہرے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ غیر مسلح تھے, اور یہ تھا ایک ریئیکشن اور ورژن وہاں سے. ایک کم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اگلی خبر کو شامل کرتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. چین کے نائب صدر وانگ کوشان 3 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا. چینی نائب صدر اپنے دورہ پاکستان کے دوران صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر رہے ہیں. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچنے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار نے چینی نائب صدر کا استقبال کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چینی نائب صدر کے دورے کا مقصد پاک چین اعلیٰ سطح تبادلوں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ وانگ کشان کا دورہ پاکستان اور چین کے گہرے تعلقات کا عکاس ہے اور یہ دورہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے تعلقات کو مزید فروغ دینے اور پاک چین راہداری کے منصوبوں کو تکمیل تک پہنچانے میں سنجیدہ ہیں۔ شاہ محمود نے بتایا کہ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 5 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے اور چینی مہمان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے کئی منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے۔
پاکستان کی اور چین کے تعلقات کے فروغ میں ان کا اہم کردار ہے اور صدر شی جن پنگ کے بہت ہی پر اعتماد ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان بیجنگ سے ہو کر آئے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا دوسرا اجلاس تھا اور وہاں بھی بہت سیر حاصل اور مفید گفتگو رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ جو ہے ہمارے تعلقات کو ایک مزید آگے بڑھانے میں ہماری معاونت کرے گا۔
چینی نائب صدر اسلام آباد میں سلک روڈ سیمینار میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ چینی مہمان لاہور بھی جائیں گے اور گندھارا کا دورہ کریں گے، جہاں انہیں گندھارا تہذیب کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ وانگ کشان کے اعزاز میں ایوان صدر میں ایک خصوصی تقریب ہوگی، جس میں صدر مملکت عارف الوی مہمان کو نشان پاکستان کا ایوارڈ دیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے چین کا دورہ کیا تھا، جس دوران دونوں ملکوں کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اس دورے کے دوران پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم کی موجودگی میں آزادانہ تجارت کے معاہدے کے دوسرے مرحلے کی منظوری بھی دی گئی تھی۔ اس سے قبل پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے چینی نائب صدر کی آمد کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وانگ کشان چین کی کمیونسٹ پارٹی کے خارجہ امور کے کلیدی رکن ہیں اور ان کے دورے کا مقصد پاک چین اعلی سطح تبادلوں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گزشتہ سال نومبر اور حالیہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں وزیر اعظم عمران خان کی شرکت کے بعد اعلی قیادت اور وفود کی سطح پر تبادلوں میں تیزی آئی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور اس خبر پہ تبصرہ شامل کرتے ہیں، تجزیہ شامل کرتے ہیں۔ خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر امبیسڈر اور چین کے لیے بطور سفارتکار پاکستان کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ امبیسڈر خالد محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی امبیسڈر صاحب، یہ پاکستان چین کی قیادت کے باہم مسلسل رابطے، مسلسل وزٹس ایک دوسرے کے ممالک میں کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ سی پیک سینٹرک ہیں یا اس کے جیو پولیٹیکل حالات پہ بھی اس کی اہمیت ہے؟
دیکھیں، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان چین کے جو تعلقات ہیں یہ بہت گہرے تعلقات ہیں اور ٹائم ٹیسٹڈ ریلیشن شپ ہے، اور اس میں جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے اس میں مزید وسعت اور گہرائی ایڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اس یہ تعلقات ہیں، ان کی گروتھ میں ہائی لیول کانٹیکٹ نے ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے، یعنی کہ جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی اور چائنا کی، یہ گائے بگائے بلکہ متواتر سلسلے کے ساتھ یہ آپس میں تعلقات رکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ تو اسی سلسلے میں جب یہ حکومت عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کا بھی آلریڈی وہ دو دورے کر چکے ہیں چائنا کے، اور یہ چائنیز سائڈ کی طرف سے ہائی لیول پہ یہ پہلا دورہ ہے اس حکومت کے دوران میں۔ تو اس میں یہ جو دورے ہوتے ہیں اس میں یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ ایکسچینج آف ویوز ہو سکے، کہ صرف دو طرفہ تعلقات کے سلسلے میں نہیں بلکہ جو علاقائی اور جو انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ایک دوسرے کو بریف کرتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان میں کوآرڈینیشن رہے اور ہم آہنگی رہے دونوں ملکوں کی خارجہ پالیسی میں۔ تو یہی تو کچھ اسپیسیفک ایجنڈا نہیں آپ کہہ سکتے، یہ ایک جو ایک سلسلہ چلا جا رہا ہے اس کی ایک اسی کی ایک کڑی ہے. اور جیسے کہ کہا گیا کہ کچھ اور ایم او یوز جو ہیں وہ بھی سائن ہوں گے, تو نیچرلی سی پیک جو ہے وہ ہمیشہ ایک بڑا وائٹل سبجیکٹ ہے, ایریا ہے جو دونوں ممالک کے لیڈرشپ اس میں پوری دیر انگیج رہتی ہے. اور یہ سی پیک جو ہے اس کی جو جسے کہتے ہیں ارلی ہارویسٹ اسٹیج, وہ تو پوری ہو چکی ہے. ان کے انرجی پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر اور کچھ گوادر میں بھی کام ہو گیا ہے. اب یہ سیکنڈ اسٹیج پہ سی پیک انٹر ہو رہی ہے, جس میں کہ انڈسٹریلائزیشن, اسپیشل اکنامک زون, ایگریکلچر, سوشل ایجوکیشن, ہیلتھ, یو نو, ان دس فیلڈ میں پاورٹی ایلیویشن, اس پہ اب زور دیا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ یہ دورہ جو ہے وہ اس رشتے میں ایک اس کو اور اسٹرینتھن کرنے میں ایک اہم رول ادا کرے گا.
بہت شکریہ امبیسڈر خالد محمود صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. ایک مختصر سی بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اگلی خبر شامل کرتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے ایڈز ماہرین کی خصوصی ٹیم پاکستان بھیجوانے کا فیصلہ کیا ہے, جو کہ سندھ میں ایچ آئی وی ایڈز کی وبائی صورتحال کا جائزہ لے گی. سندھ کے علاقے رتو ڈیرو میں ایچ آئی وی ایڈز کیسز کی وبائی صورتحال مخدوش ہونے پر پاکستان نے عالمی ادارہ صحت سے ایڈز کے ماہرین کی خصوصی ٹیم بھیجوانے کی درخواست کی تھی. علی فرقان کی رپورٹ.
سندھ کے علاقے رتو ڈیرو میں ایچ آئی وی ایڈز کیسز کی وبائی صورتحال مختوش ہونے پر پاکستان نے عالمی ادارہ صحت سے ایڈز کی 50,000 تشخیصی کٹس فراہمی اور ماہرین کی خصوصی ٹیم بھجوانے کی درخواست کی تھی. ڈبلیو ایچ او کی 10 رکنی ٹیم 28 مئی کو کراچی پہنچے گی اور اپنے ایک ہفتہ قیام کے دوران ٹیم محکمہ صحت کے ہمراہ متاثرہ علاقوں میں ایڈز کے پھیلاؤ کی وجوہات جاننے کی کوشش کرے گی.
میں نے ایک انٹرنیشنل ریپڈ رسپانس ٹیم بلا لی ہے. یہ تقریباً 10 لوگوں کی ٹیم ہوگی جو ورلڈ ایکسپرٹس ہیں. یہ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ لوکل جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا جو ہمارے پبلک ہیلتھ فزیشینس ہیں یا جو ہمارے ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں, ان کے ساتھ مل کے اس کی پراپر آؤٹ بریک کی انویسٹیگیشن کریں گے. اور آنے والے چند ہفتوں میں مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں اس کی وجوہات کا صحیح اندازہ ہو سکے گا.
معاون خصوصی نے بتایا کہ سندھ کے متاثرہ علاقے رتو ڈیرو میں 21,375 افراد کی اسکریننگ کی گئی اور اب تک 681 افراد میں ایڈز کی تشخیص ہوئی, جن میں 537 بچے شامل ہیں.
681 میں سے 537 بچے ہیں اور ان بچوں کی عمریں جو ہیں وہ 2 سال سے 15 سال کے درمیان, ایکچولی کچھ بچے 2 سال سے کم عمر کے بھی ہیں. جب ان بچوں کے والدین کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ عموماً نیگیٹو ہیں. یہ اور بھی اس کو پرسرار بنا دیتا ہے اس چیز کو کہ اتنے زیادہ بچوں میں ایچ آئی وی ایڈز کیوں ہو رہی ہے.
انہوں نے کہا کہ ابتدائی اندازہ ہے کہ بچے استعمال شدہ سرنجوں سے مرض میں مبتلا ہوئے, چونکہ ان متاثرہ بچوں کے والدین کے ایڈز ٹیسٹ منفی آئے ہیں. ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ پاکستان میں ایڈز کے جتنے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں وہ اصل تعداد سے کہیں کم ہیں اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1,63,000 افراد ایڈز کا شکار ہیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ ملک میں ایڈز کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد صرف 25,000 ہے, جن میں سے محض 16,000 افراد مستقل دوائی لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا تخمینہ ہے کہ بہت کم لوگ ایڈز کا علاج کرواتے ہیں, جس کی وجہ سے اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً ایڈز بے قابو ہوتا رہا ہے. معاون خصوصی نے بتایا کہ اسی بنا پر 2016 میں ڈائلیسز کے 50 مریضوں میں ایڈز تشخیص ہوا تھا اور 2008 میں پنجاب کے علاقے گجرات میں بہت سے افراد میں اس مرض کی تشخیص ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس مرض کو بدنامی کا باعث سمجھتے ہیں اور اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس حوالے سے آگاہی کی ضرورت ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور سامعین, اس کے اوپر تبصرہ شامل کرتے ہیں, انالیسز لیتے ہیں. ڈاکٹر نصیر ایچ ایکزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. کافی دنوں سے خاص طور پہ سندھ میں اور ایک ڈسٹرکٹ کے اندر بالخصوص اتنے بڑے بڑی تعداد میں یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اب اقوام متحدہ کی جو ٹیم آئے گی اس کا کیا کردار ہوگا, کس طرح کی کوارڈینیشن آپ کے درمیان ہے, اور ابھی تک مقامی سطح پہ کیا اقدامات آپ نے مانیٹر کیے ہیں, آبزرو کیے ہیں اس وبا سے ڈیل کرنے کے لیے؟
بصیر خانہ چیزیں ہیں
جی.
اور دوسری بات یہ کہ 24 اپریل کو جب پہلی مرتبہ یہ ڈیروں میں ایچ آئی وی کی یہ بچوں کے لیے کیسز کا جو انکشاف ہوا, تو فوری طور پہ سندھ ایڈ کنٹرول پروگرام نے ہم سے درخواست کی, اور ہمارے ٹیم کے ممبرز اور کچھ باقی جو ماہرین تھے اغاہان یونیورسٹی ہاسپٹل کے, انڈس ہاسپٹل کے, اور این ای ڈی اس کے داؤ میڈیکل یونیورسٹی کے جو ماہرین تھے, ان پر مشتمل ہم نے ایک ٹیم بھجوائی وہاں پہ. تو ٹیم نے جو بنیادی پہلی جو اسیسمنٹ کی, اس اسیسمنٹ میں مطلب یہ نقطہ سامنے آیا کہ ان بچوں میں جس علاقے سے یہ کیسز آ رہے تھے, تو یہ زیادہ تر یہ بچے ان کویکس کے پاس یا کوئی ایسے غیر مستند ڈاکٹروں کے پاس, جن کو ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا, ان سے علاج کرواتے رہے, اور وہ وہاں پہ جو سرنجز سے یا جو ڈرپ سے ان کا مس یوز کر رہے تھے, ان کا بار بار استعمال کر رہے تھے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ سامنے یہ آئی, اور ہم نے پوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس علاقے کے تمام جو بچے ہیں, چاہے وہ ہاسپٹل آئے ہوں یا ابھی موجود ہوں یا اس علاقے میں پہلے آئے ہوں, تو ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہم نے ان کی اسکریننگ شروع کر دیا, باقاعدہ آغاز کر دیا. 8 مراکز قائم کیے صوبائی ایڈز کنٹرول پروگرام نے, اور انہوں نے ہم سے تقاضا کیا کہ ہم نے مزید ایچ آئی وی کو معلوم کرنے کی جو کٹس ہیں وہ کٹس فراہم کی جائیں, جو ہم نے فوری طور پہ فراہم کی.
صحیح. یہ بتائیں کہ یہ جو ڈبلیو ایچ او کی ٹیم آ رہی ہے, یہ اسکریننگ میں بھی مددگار ہوگی, کس طرح کا صورتحال کا جائزہ لے گی, اور کس طرح کی مدد کی توقع آپ ان سے رکھتے ہیں؟
عمومی طور پہ جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ یا اس طرح کی جو اپیڈیمکس ہوتی ہیں, پچھلے سال پنجاب میں کوٹ عمرانہ میں یہ ہوا تھا, اس سے پہلے گجرات میں یہ ہوا تھا, تو اس میں ہم ماہرین کو اس لیے طلب کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات معلوم کی جائیں کہ آیا یہ کس گروپ کا جو وائرس ہے, یا یہ کس جو رسکی بیہیویئر کے لوگ ہیں, یا جس کو ہم رسکی پاپولیشن کہتے ہیں, کہ یہ کس کی وجہ سے یہ ایچ آئی وی کا وائرس کا انتقال ہوا ہے. تو یہ جو روٹوڈیرو میں ہوا ہے, یہ خصوصی طور پہ ہمارے لیے تھوڑا سا حیران کن اس لیے ہے کہ یہ وہ جو رسکی بیہیویئر کے لوگ ہیں ان کے علاوہ یہ سے مختلف ہو کر کے ایک بچوں میں یہ ایمرج ہوا ہے. تو اب ان کو معلوم کرنے کے لیے ہم جب بیٹھے ہم نے, تو ہم نے یہ تقاضا کیا اپنے بین الاقوامی اداروں سے کہ ان کے ایکسپرٹ اور ماہرین جو اپیڈیمیولوجسٹ ہیں, جو انفیکشن کنٹرول کے ماہرین ہیں
جی,
تو وہ آ کر کے پیڈیاٹریشین ہیں, وہ آ کر کے ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ وائرس کے جو ٹائپ ہے, جس طرح پولیو کے مختلف وائرس کے ٹائپ 1, 2, 3 ہوتا ہے, اسی طرح شریر میں بھی وائرسز کے مختلف اقسام ہوتے ہیں 1 اور 2 قسم کے. تو ان کو معلوم کرنے کے لیے ان کے ایکسپرٹ کو ہم نے دعوت دی, جو انشاءاللہ آنے والے 2-4 دنوں میں وہ پاکستان پہنچ جائیں گے, اور ان کے ساتھ مل کر کے ہم ہمارے جو لوکل ماہرین ہیں اور یہ جو بین الاقوامی ماہرین ہیں جس میں سی ڈی سی امریکہ کے بھی لوگ شامل ہیں, وہ آ کر کے آلات کا جائزہ لیں گے خود فیلڈ میں جا کر کے, اور ساتھ میں بھی ہم اس وائرس کو بھی دیکھ سکیں گے کہ اس وائرس کی نوعیت کیا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر بصیر خان اچکزئی صاحب, آپ نے جوائن کیا, ڈائریکٹر نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اگلی خبر پھر شامل کریں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وزیر اعظم بھارت کے نریندر مودی نے این ڈی اے کے 9 منتخب اراکین سے خطاب کرتے ہوئے اقلیتوں کا اعتماد جیتنے کی ضرورت پر زور دیا ہے, اور الزام عائد کیا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ووٹ بینک کی سیاست کرتی ہیں, اور انہوں نے ہی اقلیتوں کو خوف و ہراس میں رہنے پر مجبور کیا. نئی دلی کی متعدد مسلم شخصیات نے اعتماد جیتنے کی بات کو مثبت قرار دیا ہے, لیکن یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں میں اقلیتیں سب سے زیادہ خوف و ہراس میں رہی ہیں. نئی دلی سے سویل انجم کی رپورٹ.
وزیر اعظم نریندر مودی نے این ڈی اے کا قائد منتخب ہونے کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کے غریبوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا وہی دھوکہ اقلیتوں کے ساتھ بھی کیا گیا اور انہیں ووٹ بینک کی سیاست کی وجہ سے مصنوعی خوف میں جینے پر مجبور کیا گیا، لیکن اب ان کے اعتماد کو جیتنے، اس دھوکے کو ختم کرنے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ اقلیتوں کی تعلیم پر توجہ دی جاتی، بہتر ہوتا کہ ان فرقوں کے درمیان سے ہی سماجی و سیاسی قائد پیدا ہوتے اور ان کی سماجی و ترقی اسی رفتار سے ہوتی جس رفتار سے دوسرے فرقوں کی ہوتی ہے۔ ان کے اس بیان پر نئی دہلی کے متعدد سرکردہ مسلم شخصیات نے کہا کہ سننے میں تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں، مگر گزشتہ 5 برسوں میں مودی حکومت کے اقدامات اس کے برعکس رہے ہیں۔ ایک معروف تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹڈیز آف ڈیولپنگ سوسائٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر احلال احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بیان کو مثبت انداز میں لینا چاہیے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ 5 برسوں میں حکومت کرنے کا مودی کا ریکارڈ بہت خراب رہا،
کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں ان کا گورننس کا ریکارڈ بہت خراب رہا ہے، اور یہ گورننس کا ریکارڈ ان کا 2002 والے گھٹنا کو اگر یاد کریں تو گجرات میں بھی بہت خراب رہا تھا۔ گجرات کے دنگے کو ہندو مسلمان کی نظر سے نہ دیکھ کر اگر ہم گودرا اور گجرات میں مرنے والے تمام لوگوں کو دیکھیں تو یہ فیلئر آف گورننس ہے، جہاں پر کہ آپ اچھی طرح سے ایڈمنسٹر نہیں کر پائے، آپ کا پرشاسن کمزور تھا، اور پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح کی جو بھیڑ تنتر ہوا ہے اور اس میں خاص طور سے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر مارا گیا، لنچنگ جس کو کہا جاتا ہے، اگر ہم اس کو پس منظر میں رکھیں تو ایک بہت صاف بات ہے، وہ اس میں ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے بلکہ ایک گورننس کا فیلئر ہے۔ یہ تو سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک ناگرک کو سرکشا پردان کرے، تو جو ڈر کا ماحول ہے وہ ڈر کا ماحول نکالنے کی ذمہ داری پرشاسن کی ہوتی ہے۔
ہلال احمد کہتے ہیں کہ 1950-52 میں جس طرح کا خوف مسلمانوں میں تھا ویسا ہی پھر پیدا ہوا ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد کے خیال میں نریندر مودی کو براہ راست مسلمانوں سے خطاب کرنے میں بھی تکلف ہے۔
عمل سے معلوم ہوتا ہے نا کہاں کہاں کھڑے ہیں وزیر اعظم، تو عمل سے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ بھائی ان کو مسلمانوں کا نام لینے میں بھی ان کو اعتراض ہے، ان کو تکلف ہے، تو اب وہ ڈائریکٹ مسلمانوں سے مخاطب کیوں نہیں ہوتے ہیں، اقلیت کہہ کے کیوں نکل جاتے ہیں؟ تو یہ سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی برابری میں وہ کیا کر رہے ہیں آج، جب یہ کہ وزیر اعظم پورے ملک کے اندر ایک اپنے ووٹ بینک 50% بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو وہ یہ بتائیں نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کوشش کی کہ مسلمان پارلیمنٹ کے اندر پہنچے، کیا ہندی ہارڈ سائڈ کے اندر اگر وہ چاہتے تو مسلمان جتا نہیں سکتے تھے؟ حکومت بنانے کے بعد، اقتدار حاصل کرنے کے بعد آپ کہیں سب کے ساتھ برابری ہوگی، تو وہ تو کانسٹیٹیوشن دستور کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ تو مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش، چھتیس گڑھ، ان سب گجرات تو آپ کی کرم بھومی ہے، وہاں پہ آپ نے کوئی مسلمان نمائندہ کیوں نہیں کھڑا کیا؟
یاد رہے کہ بی جے پی کے منتخب ہونے والے 303 ارکان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ نوید حامد نے مزید کہا کہ مودی اقلیتوں کی تعلیمی ترقی کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی حکومت نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کی اقلیتی کردار کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ دہلی کانگریس کے سیکرٹری اور سپریم کورٹ کے وکیل سرفراز احمد صدیقی سوال کرتے ہیں کہ گزشتہ 5 برسوں میں لو جہاد، ہجومی قتل اور گائے کے تحفظ کے نام پر کس نے مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کیا؟ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور اب کچھ انٹرنیشنل خبریں شامل کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران خطے کے عرب اور خلیجی ممالک کے درمیان متوازن تعلقات چاہتا ہے، اور اس ضمن میں ایران نے عدم جارحیت پر مبنی معاہدے کی بھی پیشکش کی ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں اپنے ہم منصب محمد الحاکم کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے جواد ظریف کا کہنا تھا کہ ایران کے اوپر اگر اقتصادی اور فوجی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے۔ عراق کے وزیر خارجہ نے ایران کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ عراق ایران کے ساتھ کھڑا ہے، تاہم وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے کے لیے بھی کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عراق اقتصادی پابندی عائد کرنے کے امریکی اقدام کی تائید نہیں کرتا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ان کے بقول عراق امریکہ کے یک طرفہ اقدامات کی حمایت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس معاملے پر ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سلامتی کے امور پر ان کے مشیر شمالی کوریا سے موجودہ خطرات کی شدت کے بارے میں کھلے بندوں ایک دوسرے سے مختلف رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اتوار کو صدر ٹرمپ نے ٹوکیو سے ایک ٹویٹر پیغام میں سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر تانہ زنی کی، جنہوں نے ایک روز قبل صحافیوں کو بتایا تھا کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شمالی کوریا نے بیلسٹک میزل کا نیا تجربہ کر کے اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے اپنے آج کے پیغام میں کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے چھوٹے اسلحے کی آزمائش نے میرے بعض لوگوں کو پریشان کیا ہے لیکن مجھے نہیں. تاہم بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ میزائل کا تجربہ بہرحال تشویش کی بات ہے. اتوار کے روز ترکی میں ہزاروں قیدیوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے، جسے ترکی کو عسکریت پسند رانما عبداللہ اوکلان کی جزیرہ امرالی جیل میں قید تنہائی کے خاتمے پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا. اتوار کی صبح اوکلان کے وکیل نے اپنے موکل کا ایک بیان پڑھ کر سنایا جس میں بھوک ہڑتال کے خاتمے کی اپیل کی گئی تھی. اوکلان نے ایک بیان میں جسے اس کے ایک وکیل نے استنبول میں ایک نیوز کانفرنس میں پڑھا اور کہا کہ میں توقع کرتا ہوں کہ اس اقدام کو ختم کر دیا جائے. ترکی کے پورے جیل سسٹم کے لگ بھگ 2 سے 3 ہزار قیدیوں نے اس ہڑتال میں شرکت کی تھی. اس ماہ ترکی نے کردم کردستان ورکرز پارٹی کی قید میں موجود 70 سالہ رہنما کو 8 سال کے ایک وقفے کے بعد دوبارہ اپنے وکلاء سے ملنے کی اجازت دی تھی. وینزویلا کی حکومت اور حزب اخلاف کے نمائندے جنوبی امریکہ کے اس ملک کے سیاسی بحران کے حل کے مقصد سے گفت و شنید کے لیے ناروے پہنچ گئے ہیں. ناروے کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے کے مذاکرات کی ثالثی کرے گا. وینزویلا کے حزب اختلاف کے رہنما قومی اسمبلی کے لیڈر جوان گارڈو نے اس سال کے شروع میں حزب اختلاف کی اکثریتی اسمبلی کی جانب سے یہ متعین کیے جانے کے بعد کہ نکولس مادورو ایک جعلی انتخابات میں دوسری مدت کے لیے جیت چکے ہیں خود کو صدر قرار دے دیا تھا. گوائیدو کو امریکہ اور 50 دیگر ممالک وینزویلا کا جائز رہنما تسلیم کر چکے ہیں، تاہم وہ وینزویلا کے سوشلسٹ صدر کو ان کے منصب سے نہیں ہٹا سکے ہیں. آئرلینڈ نے طلاق سے متعلق قوانین کو نرم کرنے کے لیے بھاری اکثریت سے ووٹ دیے ہیں. اتوار کے روز انتخابی عہدیداروں نے کہا کہ 82% ووٹروں نے اس آئینی شک کو ہٹانے کے حق میں ووٹ ڈالے جو شادی شدہ جوڑوں سے اپنی شادی ختم کرنے سے قبل 4 سال تک الگ الگ رہنے کے متقاضی تھی. پارلیمنٹ کو لازمی طور پر طلاق کے معاملے سے نمٹنے کے لیے کوئی نیا قانون سامنے لانا ہوگا. علامات یہ ہے کہ قانون ساز شادی شدہ جوڑوں سے صرف 2 سال تک الگ الگ رہنے کا تقاضا کریں گے. آئرلینڈ میں طلاق کے لیے موجود تقاضے یورپ میں انتہائی سخت تقاضے سمجھے جاتے ہیں. گزشتہ سال آئرلینڈ کے شہریوں نے ملک کے اس قاطع عمل کے سخت قانون کی منسوخی کے حق میں بھاری اکثریت سے ووٹ دیے تھے. یورپی یونین پارلیمنٹ کے لیے اہم انتخابات اتوار کو اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، جب 21 ممالک کے اندر ووٹ ڈالے گئے. دائیں بازو کے قوم پرست جو یورپ کے اندر تارکین وطن کی آباد کاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قومی حکومتوں کو اختیارات کی منتقلی کی جائے، متوقع طور پر ان انتخابات میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. حالانکہ مرکزی دھارے کی جماعتیں 751 نشستوں کے سیوان میں اپنا اقتدار برقرار رکھتی ہوئی نظر آتی ہیں. جرمنی میں یہودیت پرست مخالفت کے امور کے کمشنر نے یہودیوں کو متنبع کیا ہے کہ ملک کے بعض حصوں میں مخصوص چست ٹوپی پہننا خطرناک ہو سکتا ہے. اس طرح کی ٹوپیاں روایتی طور پر یہودی سر پر لیا کرتے ہیں. کمشنر نے یہ واضح نہیں کیا کہ کن علاقوں میں خطرات زیادہ ہیں. کمشنر فیلکس کلین نے یہ بات گزشتہ روز پریس گروپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی. یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جرمنی میں یہودیت مخالف واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. ادھر وزیر انصاف بارلے نے ایک انٹرویو میں ان حملوں کو جرمنی کے لیے شرمناک قرار دیا ہے. رولنگ تھنڈر موٹر سائیکل ریلی واشنگٹن ڈی سی میں میموریل ڈے کے حوالے سے ایک اہم روایت رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آج اتوار کو ہونے والی یہ ریلی آخری ریلی ہوگی. تفصیلات شہناز نفیس سے.
امریکہ میں بہت سے لوگوں کے لیے ان موٹر سائیکلز کی واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پر پریڈ میموریل ڈے کے موقع پر ہونے والی سرگرمیوں کا ایک اہم حصہ ہے. رولنگ تھنڈر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آرٹی ملر کے الفاظ، اس کا حصہ ہونے پر فخر محسوس کریں قطع نظر اس کے کہ اس کا انتظام کس نے اور کس لیے کیا گیا. یہ بہت عرصے سے تاریخ کا ایک حصہ ہے. 73 سالہ آرٹی ملر کے لیے، جو واشنگٹن ڈی سی میں رولنگ تھنڈر ایونٹ کے منتظم ہیں، موٹر سائیکلز کی یہ آخری پریڈ تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہے. ہم دراصل میراث کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، ہم مزید علاقوں میں پھیل رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ خود کو مزید مضبوط کر سکیں. ہم ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک، شمال، جنوب اور مغرب تک جائیں گے. رولنگ تھنڈر کی پریڈ کے اہتمام کا مقصد عام لوگوں میں امریکی فوجیوں کی زندگی اور ان کی قربانیوں سے متعلق لوگوں میں شعور پیدا کرنا تھا. اگلے سال یعنی 2020 میں میموریل ڈے کے موقع پر رولنگ تھنڈر 90 مقامی غیر سرکاری اداروں کی مدد سے ملک بھر میں موٹر سائیکلز کی پریڈ کا اہتمام کریں گے. اس لیے ملر کی نظر میں یہ اس ایونٹ کا اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں۔ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-789۔ یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے، موبائل فون سے نہیں۔ تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہمارے اس دو گھنٹے کے شو میں وقت ہوا ہے آپ کی کالز کا۔ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے اور افطار کے وقت کی وجہ سے بہت سارے ہمارے کالرز ہمیں کال نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ فری ہیں اور اب تک ہم نے جن موضوعات پہ بات کی ہے، بھلے وہ پی ٹی ایم اور پاکستان کی فوج کے درمیان قضیہ ہو، فائرنگ کے واقعات ہوں، اس پہ دونوں طرف کی آرا آپ سن چکے ہیں، اس کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی رد عمل کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں خاص طور پہ سندھ کے ایک ضلع میں ایڈز کے بڑھتے ہوئے واقعات آپ کی توجہ حاصل کر رہے ہیں، چین اور پاکستان کے تعلقات ہوں یا بھارت کے اندر انتخابات، کسی موضوع پہ بھی بات آپ کر سکتے ہیں۔ اور پروگرام کا جو ہمارا دوسرا گھنٹہ ہے، دوسرا آور ہے، اس میں ہم نے بات کرنی ہے تعلیم کے اوپر، صحت کے اوپر، سپورٹس کے اوپر۔ یقیناً ورلڈ کپ کے دن ہیں، آپ کرکٹ بھی بڑی انہماک سے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ٹیم گزشتہ 11 میچوں میں مسلسل شکست سے دو چار ہوئی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم کوئی فتح حاصل نہیں کی ہے، اور گزشتہ 21 میچ جس میں تمام فارمیٹ کے میچز شامل ہیں، اس میں سے کم و بیش میں 18 کو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے بہت سارے شائقین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اب بھی ورلڈ کپ کے اندر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ 0800-777-789 یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے، 0800-777-789۔ اس پہ آپ ہمیں کال کیجئے، اپنی رائے دیجئے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ آپ کی کالز ہمیں آئیں، آپ ہم سے بات کریں، آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں۔ اور یہ رپورٹ ہے، سلیکان ویلی کا نام امریکی ایجادات و اختراع کے طور پر عرصے سے معروف ہے، مگر اب یہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی کے باعث توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ دونوں ملک بڑی بڑی ان کی کمپنیاں، جو ٹیک کمپنیاں ہیں، وہ یہاں قائم ہیں اور بقائے باہمی کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں ہیں۔ کیلیفورنیا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ماؤنٹین ویو کی رپورٹ سنیے، اسد نذیر کی زبانی۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک عرصے سے سرد جنگ جاری ہے۔ 5G موبائل فون نیٹورکس، مصنوعی ذہانت سے متعلقہ آلات کی ایجاد و اختراع، یا خود کار موٹر گاڑیوں کی صنعت ہو، سبھی شعبوں کے مراکز سلیکان میں موجود ہیں اور ان کے درمیان مسابقت اور مقابلے کی دوڑ چلتی رہتی ہے۔ ان نامساعد حالات میں محققین اور ماہرین یہاں پر کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان میں چینی کمپنیاں اور ان کے ماہرین بھی شامل ہیں۔ سلیکان ویلی سے امریکی محکمہ دفاع کے بھی بہت سے مفادات وابستہ ہیں۔ ڈیفنس انوویشن یونٹ آفس کے سربراہ مائیکل براؤن کہتے ہیں،
فار ایریاز لائک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر، اوکے، وی نیڈ دوز کمپنیز مور دین دے نیڈ۔
جہاں تک مصنوعی ذہانت یا سائبر کے معاملات ہیں، ان پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان کمپنیوں اور اداروں کی ضرورت ہے، مگر بعض چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ایسی ہیں جو زیادہ منافع کے لیے بڑے بڑے گاہک تلاش کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں آگے چل کر ہمارے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہیں۔ امریکہ نے چین پر جو نئی تجارتی پابندیاں عائد کی ہیں، ان کی روشنی میں امریکی حکومت بعض کمپنیوں کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنے آلات چینی کمپنیوں کے ہاتھوں فروخت نہ کریں۔ چین کی ٹیک ٹیٹانس نامی کمپنی کی ریبیکا فینن کہتی ہیں،
The investors have become much more sensitive to the issue. They're more, you know, cautious about investing. China.
ریبیکا فینن کہہ رہی ہیں کہ سرمایہ کار اس طرح کے مسائل کے بارے میں خاصے حساس ہوتے ہیں، یہ سرمایہ کاری کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ چین کا سرمایہ امریکی منصوبوں پر لگانا ماضی کے مقابلے میں اب جوکھم کا کام ہے، اور اسی لیے اس طرح کی سرمایہ کاری سست روی کا شکار ہو چکی ہے۔ امریکہ کی ٹیک کمپنیاں ایک عرصے سے چین کی منڈی میں ویسی ہی رسائی حاصل کرنا چاہتی ہیں جو چین کو امریکہ میں حاصل ہے، اور یہ اب تک ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ بہرحال اب یہاں جو کمپنیاں قائم ہیں، وہ چین کے ساتھ تجارتی رابطوں کو بحال رکھتے ہوئے امریکی فوج کے لیے بھی کام کرتی رہیں گی۔ مائیکل براؤن کہتے ہیں،
The Defense Innovation Units mission has never been more critical given the tech race that we're in with China.
Defense Innovation Unit نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، ٹیکنالوجی کی اس دور میں ہم چین کو شامل رکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال امریکہ کو یہ توقع ہے کہ سلیکان ویلی کی مدد سے وہ چین پر سبقت لے جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
افغانستان میں جہاں سینکڑوں میڈیا ادارے پنپ رہے ہیں، وہاں صحافی اور عام شہری یکساں طور پر پریشان ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ممکنہ امن معاہدے سے ملک میں پریس کی آزادی کا سنہری دور ختم ہو سکتا ہے۔ تفصیلات انجم ہیرلڈ کی رپورٹ میں۔
طالبان کی جائے پیدائش قندھار میں قائم ہیودہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ڈائریکٹر صدق اللہ خالق کہتے ہیں کہ انہیں تشویش ہے کہ میڈیا پر جزوی قدغن لگ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوف بھی موجود ہے کہ کہیں میڈیا کی مکمل بندش نہ ہو جائے یا میڈیا سرکاری تحویل میں نہ چلا جائے۔ اپنے اقتدار کے دوران طالبان نے ذرائع ابلاغ اور تفریح کے روایتی ذرائع کے خلاف کام کیا تھا، ٹیلی ویژن اور فلموں پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی اور صرف ایک ریڈیو اسٹیشن وائس آف شریعہ پر پروپیگنڈا یا اسلامی پروگرام نشر کرنے کی اجازت تھی۔ اگر کوئی ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اس کے ٹیلی ویژن کو توڑ کر کسی کھمبے سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ کسی بھی قسم کا الیکٹرانک سامان رکھنے پر پابندی تھی اور اسے غیر اسلامی قرار دیا گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب کابل شہر کے درختوں کی شاخوں سے کیسٹوں کی ٹیپیں لٹک رہی ہوتی تھیں۔ کسی جاندار کی تصویر کھینچنا غیر قانونی تھا اور وی سی آر رکھنے والے کو سر عام کوڑے مارے جاتے تھے۔ آج بھی افغانستان صحافیوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، جنہیں جنگ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے مختلف خطرات کا سامنا رہتا ہے اور بعض اوقات انہیں کام کے دوران ہدف بنایا جاتا ہے۔ اپریل سن 2018 میں داعش کے ایک حملے میں 9 صحافی ہلاک ہوئے تھے۔ میڈیا پر نظر رکھنے والے ایک گروپ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ سن 2018 افغانستان میں صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ جان لیوا سال تھا، کیونکہ اس برس میڈیا سے وابستہ کم از کم 15 کارکن ہلاک ہو گئے تھے۔ تاہم افغان حکومت کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ان تمام خطرات کے باوجود سن 2001 سے لے کر آج تک سینکڑوں میڈیا اداروں کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ آج افغانستان میں 100 سے زیادہ ٹیلی ویژن چینل ہیں، 284 ریڈیو اسٹیشن اور 400 سے تھوڑا اوپر اخبار اور رسالے شائع ہو رہے ہیں۔ دنیا میں کم ترین شرح خواندگی رکھنے والے افغانستان میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو اب افغان معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ افغان عوام اب میڈیا کے ہاتھوں اپنے سیاستدانوں کا احتساب ہوتا دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اگر دوبارہ اقتدار حاصل ہوا تو طالبان آزادی اظہار کی اسلامی تشریح نافذ کریں گے۔ ذبیع اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان پروپیگینڈا، معاشرے کے لوگوں اور اسلامی اقدار کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان صرف ان لوگوں کو اجازت دیں گے جو معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کا چھٹا دور گزشتہ ہفتے دوحا میں ختم ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ متعدد اہم معاملات پر بظاہر کم ہی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ دونوں فریقین مہینوں سے کسی امن معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے تحت جنگ بندی کے عوض غیر ملکی افواج افغانستان سے چلی جائیں گی، افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت ہوگی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ ملک کو کسی دہشت گرد گروپ کا ٹھکانہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ لیکن مبصرین کو یہ تشویش لاحق ہے کہ تقریباً 18 برسوں پر محیط جنگ کے بعد افغانستان سے انخلا میں جلدی میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ کہیں افغانوں کی طرف سے مانگے جانے والے حفاظتی اقدامات پر زور نہ دے، جنہیں اب افغان عوام اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے ہیں اور جن پر میڈیا کی آزادی، خواتین اور معاشرے کے کمزور افراد کو ملنے والے حقوق میں بہتری شامل ہے۔ این اے آئی نامی ایک میڈیا ایجنسی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امن بات چیت کے نتیجے میں تیار ہونے والی کسی بھی دستاویز میں آزادی اظہار کو ایک ایسی قدر کے طور پر شامل کیا جانا چاہیے جسے ہر حال میں تحفظ دیا جائے گا۔ حال ہی میں ایک ٹیلی ویژن چینل کی جانب سے لوگوں سے بھرے ایک آڈیٹوریم میں منعقدہ مباحثے کے دوران ایک خاتون نے گلبدین حکمت یار سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے مبینہ جنگی جرائم پر معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ گلبدین نے بغیر کسی توقف کے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سن 1990 کی دہائی میں راکٹ داغ داغ کر آدھے سے زیادہ کابل کو ملبے میں تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن اس حالیہ مباحثے سے یہ بات ضرور ثابت ہوئی کہ افغانستان میں میڈیا کی آزادی کتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ جہاں کیمروں کے سامنے براہ راست جنگ سے متاثرہ لوگ اب طاقتور لوگوں کا بھی احتساب کر سکتے ہیں۔ اس مباحثے میں شامل یونیورسٹی کے ایک طالب علم مصطفیٰ رحیمی کا کہنا تھا کہ برسوں پہلے ایسا سوال پوچھنے پر آپ ہلاک ہو سکتے تھے، لیکن آج آپ روایتی اور سوشل میڈیا پر خطرناک ترین لوگوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن پر منعقدہ مباحثوں، ریڈیو پروگراموں اور سوشل میڈیا پر کھلے عام جنگی سرداروں، سیاستدانوں، طالبان سے ہمدردی رکھنے والوں اور سرکاری عہدیداروں سے سخت سوال پوچھے جاتے ہیں۔ قندھار میں قائم ایک ریڈیو زامہ کی میزبان میرا ہمدم کا کہنا ہے کہ اب یہاں موسیقی کے پروگرام نشر ہوتے ہیں اور خواتین ریڈیو پروگراموں میں فون کر کے اپنے مسائل بتاتی ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ اگر طالبان نے ریڈیو نشریات کی اجازت دے بھی دی تب بھی وہ کبھی ان کے پروگرام پسند نہیں کریں گے۔ اور یہ تشویش بھی پائی جاتی ہے کہ کہیں اب تک حاصل ہونے والی تمام کامیابیاں ختم نہ ہو جائیں۔ مصطفیٰ رحیمی کا کہنا ہے کہ انہیں یہ فکر ہے کہ کہیں افغانستان سیاہ دور میں واپس نہ چلا جائے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں۔ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-89۔ یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے، موبائل فون سے نہیں۔ تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں بیجل جلانی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے، اور ٹاپ آف دا آور جو ہیں وہ ہم ایک بار پھر جب بات کریں گے پاکستان کے حالات کے اوپر، پاکستان جانے والی خبروں کے اوپر، تو گفتگو ہوگی وہاں وزیرستان کے اندر پاکستان کی فوج اور پشتون تحفظ تحریک کے کارکنوں اور رہنماؤں کے درمیان جس طرح کی جھڑپوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، تین افراد کی ہلاکت کی اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بلٹن ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا ورلڈ کپ سے متعلق تازہ ترین ہم اپ ڈیٹس دیتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ آج دو میچز، وارم اپ میچز ہونا تھے، پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ، اور دوسرے میچ میں مد مقابل ہونا تھا ساؤتھ افریقہ کو اور ویسٹ انڈیز کا میچ تھا اور ساؤتھ افریقہ کا، لیکن یہ دونوں میچ آج بارش کی نظر ہو گئے ہیں۔ سو ویسٹ انڈیز جو ہے وہ اپنا وارم اپ میچ نہیں کھیل سکی، بنگلہ دیش کی ٹیم اپنا وارم اپ میچ نہیں کھیل سکی، پاکستان کو یہ ایک میچ مل چکا ہے اور ساؤتھ افریقہ کو بھی یہ میچ نہیں ملا ہے۔ گزشتہ جمعے کے روز جو دو وارم اپ میچ کھیلے گئے، اہم میچز تھے، پاکستان اور پاکستان کا مقابلہ تھا افغانستان سے، اور افغانستان نے ایک سٹننگ وکٹری تمام تینوں شعبوں میں آؤٹ کلاس کیا پاکستان کی ٹیم کو اور فتح حاصل کی تین وکٹوں سے، اور اس کے اوپر پاکستان کی ٹیم کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے اور بہت ستائش بھی ہو رہی ہے افغان کرکٹ ٹیم کی، ان کی محنت کی اور ان کی کمٹمنٹ کی اور ان کی جو پروفیشنل سکلز تھے جس کا اظہار انہوں نے وہاں پہ کیا۔ پاکستان کی ٹیم یہ میچ ہار گئی، اور پاکستان کی ٹیم کا یہ میچ ہارنا بہت اہمیت کا حامل اس اعتبار سے ہے کہ پچھلے 11 میچوں میں پاکستان کی ٹیم فتوحات کے ٹریک کے اوپر نہیں ہے۔ یہی ہمارا اسپورٹس سیگمنٹ کا موضوع بھی ہے جس میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے مختلف پینلسٹ اور ان سے ہم رائے لیں گے۔ دوسرا میچ جو ہے وہ بھارت کی ٹیم، اس کو آؤٹ کلاس کیا نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اور بآسانی شکست دے دی، بھارت جو جس کی بیٹنگ لائن ایک بہت مضبوط بیٹنگ لائن تصور ہوتی ہے, کل 200 رنز کا ہدف بھی وہ نہ سیٹ کر سکی, ٹارگیٹ نہ سیٹ کر سکی نیوزی لینڈ کے لیے, اور اس نے یہ میچ بآسانی جیت لیا. انگلینڈ ورسز آسٹریلیا, آسٹریلیا نے یہ میچ جیتا, 12 رن سے جیتا. انگلینڈ کافی فارم میں اور انفارم ٹیم ہے, جس سے بہت سارے اینالسٹ اور تجزیہ کار یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے اندر کس طرح کی پرفارمنسز سامنے آ سکتی ہیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے آور میں جب ہماری خبریں ہوں گی اور مختلف سیگمنٹ ہوں گی تو اس کے اندر ہم آپ کی آرا کو شامل کریں گے. چند لمحوں کی بریک, بریک کے بعد بہجت جیلانی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعید عالم محسود.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے,